حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، امامت و ہدایت کے حوالے سے ہماری گفتگو آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور سورہ سجدہ کی 24 آیہ کریمہ کے شرح و تفصیل کے ذیل میں گزارشات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جہاں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وجعلنا منہم ائمہ، ہم بناتے ہیں، ہمارا کام ہے بنانا ان میں سے ائمہ کو، امام ہم بناتے ہیں، اور اماموں کا کام کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، یہ امام ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ لما صبرو، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانو بی آیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ اب مسلسل گفتگو میں پہلے حصے میں ہم نے عرض کیا کہ جہاں بھی لفظ امامت آتا ہے وہاں پر اسلام کا نظام سیاسی ذہن میں آتا ہے، اور یہ بحث کہ آیا اسلام نے اپنا کوئی نظام سیاسی دیا یا نہیں ایک بحث ہے، کہ ابتدا میں ذکر کیا کہ تمام متکلمین متفق ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، اس کے دلائل بھی پیش کیے، اور متفق علیہ پر، یہ متفق علیہ نظر ہے، حتیٰ علماء اہل سنت میں سے بعض کا ذکر کیا گیا جو کہ یہ فرماتے ہیں کہ امامت کے اصل امامت کے وجوب میں بحث نہیں ہے، کوئی بھی، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، شیعہ اہل سنت تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہیں اور اس کا وجوب ثابت ہے، بس اصل امامت میں، یعنی اس چیز میں بحث نہیں ہے کہ امام نہیں ہونا چاہیے۔ بحث کس چیز میں تھی پھر؟ امام کون ہونا چاہیے، امام کو کون بنائے گا؟ تو فرمایا کہ شیعوں کے نزدیک امامت وجوب عقلی رکھتی ہے، یعنی کیا؟ اللہ کا کام ہے کہ وہ امام بنائے، پس شیعوں کے نزدیک امامت منصوص من اللہ، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک امامت کا وجوب سمعی ہے، لوگوں کا کام ہے کہ وہ امام بنائے۔ اور علامہ طفتازانی کی اس عبارت کو بھی میں نے پیش کیا آپ کی خدمت کے میں، کہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کا کام ہے بنانا اور وجوب بھی ثابت ہے، لہٰذا لوگوں نے دفن پیغمبر پر تعیین امام کو ترجیح دی، یعنی انہوں نے دفن پیغمبر کو چھوڑ دیا اور امام بنانے چلے گئے۔ اس میں ہم نے مختلف دلیلوں کو ذکر کیا، مختلف اشکالات کو پیش کیا، کہ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی ہے، اب یہ امامت کی شکل میں پیش ہوگی، تو تین نظریات اہل سنت کی جانب سے جاری ہیں، یا امام خلافت کی شکل میں آئے گا خلیفہ ہوگا، یا امامت ہی کی شکل میں آئے گا امام ہوگا، یا بادشاہت کی شکل میں آئے گا، اور بادشاہ وہ جو کہ جہاد کی رہبری کرے، وہ جو کہ حدود اسلامی اور اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کرے وہ ہوگا۔ تو ہم نے تین مرحلوں میں قرآن سے یہ ثابت کیا کہ اگر خلافت کی بات کرتے ہو تب بھی اللہ بناتا ہے، اگر امام کی بات کرتے ہو تب بھی اللہ بناتا ہے، اگر بادشاہ کی بات کرتے ہو تو بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر دین میں بادشاہ چاہیے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بادشاہ چاہیے تو اس کا حق بھی اللہ کو ہے لوگوں کو نہیں. دوسرے مرحلے میں جو صفات تھیں ان کو کل عرض کیا آخری دو مرحلوں میں کہ صبر سے کیا مراد ہے, آیات و یقین سے کیا مراد ہے. صبر جہاں کمال پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو تجسیم کرتا ہے, یعنی صبر اپنی کمال کی منزل پر پہنچ کر اگر مجسم ہو تو معصوم بنتا ہے, اسی طرح سے یقین اپنے مراحل میں جب کمال کو پہنچتا ہے تو وہ مقام ہے کہ جہاں پر سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں پہنچ پاتا. پس خدا یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ امام جن کا کام ہے ہدایت کرنا ہمارے امر سے, وہ امام کون ہے؟ معصوم ہونے چاہیے, صبر کی منزل پر بھی اور یقین کی منزل پر بھی, دونوں ہی منزل پر کیا ہونا چاہیے؟ معصوم. اس کو اپنی جگہ ثابت کیا. آخری مرحلہ کیا ہے؟ یہدونا بامرنا, ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. اب یہاں گفتگو یقیناً بہت زیادہ ہے جو کہ کی جا سکتی ہے, لیکن اب ہم گفتگو کو بالکل مختصر کر کے کسی منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو پہلا مرحلہ, اب دیکھیے امر کی بحث ایک طولانی بحث ہے کہ خداوند کا امر کسے کہتے ہیں, کون سے مرحلے خلقت میں امر کی کیا جگہ ہے, کیا حیثیت ہے, ایک طولانی بحث ہے, لیکن اب ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم بہت آسانی سے قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ جو کن اور فیکون کے درمیان لفظی فاصلہ ہے یہ ہماری مجبوری ہے, ورنہ یہ جو کن اور فیکون کے درمیان لفظی فاصلہ ہے اللہ کے امر کے ہو جانے میں یہ فاصلہ بھی پیش نہیں آتا. وہ امر کرتا ہے ہو جاتا ہے. یہدونا ہدایت کرتے ہیں, اب مضارے کا صیغہ ہے, عربی میں مضارع حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے. یہدونا بے امرنا, یہ ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, بے امرنا ہمارے امر سے, اور اللہ کا امر جاری ہے. اب میں اس مرحلے کو حل کروں تو آگے انشاءاللہ گفتگو کو پھر اپنی تمام کروں گا. بے امرنا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پر جب تک ہدایت کی ضرورت ہے اماموں کی ضرورت رہے گی, اور اس امر کے لیے دیکھیے ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہدایت جاری ہے تو امر بھی جاری ہے, اگر ہدایت جاری ہے تو امر بھی جاری ہے. اگر امر جاری ہے تو کہاں ہے امر, کب آتا ہے یہ امر, کب ہوتی ہے ہدایت؟ چونکہ امام کو اللہ تعالیٰ امر کرے گا وہ ہدایت کرے گا, تو امر ہونا چاہیے. کہاں ہے امر؟ تو سورہ قدر نے آواز لگائی, کیا لگا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر. ہر شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں پروردگار کے امر سے. اب جن کے پاس صاحب امر نہیں ہیں وہ سرگردان رہتے ہیں کہ یہ امر آتا کس پر ہے, کس کے پاس پہنچتا ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے. ہمارے پاس صاحب امر ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال یہ صاحب امر پر آتا ہے, اور صاحب امر کا کام ہے یہدونا بامرنا, کہ وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرے. کل عرض کیا تھا کہ بعض افراد کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, بعض کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, لیکن امام کا کام ہے ہدایت کرنا. وہاں فرمایا انا علینا للہدا, ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. تو قرآن میں جب ہم ہدایت کے اعتبار سے بحثوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مقام تو یہ ہے, یہدونا بامرنا کا مطلب ہے کہ ہدایت جاری ہے, انا علینا للہدا کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا. جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو کیا ممکن ہے کہ کچھ ہے ہدایت کے دائرے سے خارج ہو جائے؟ ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی شے جب اللہ ذمہ داری لے لے ہدایت کی اس کے باوجود کسی شے تک ہدایت نہ پہنچے. حضرت موسیٰ اور ہارون جب اپنے پروردگار کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار کون ہے, فرعون کے دربار میں فرما رہے ہیں هو الذی خلق کل شیء اعطى کل شیء خلقه ثم هدا، ہمارا پروردگار وہ ہے اعطى کل شیء خلقه، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، ثم هدا اس کے بعد ہدایت کی ہے، ہر شے کو خلق اور ہدایت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے ہدایت کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مرحلہ قرآن میں بعض جگہوں پر آیا ہدن للمتقین، ہدایت مخصوص ہے متقین سے، یا کسی مقام پہ فرمایا واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اب سوال یہ کہ کیا اللہ ہدایت نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو وہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شے کو خلق کرتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، تو جو بھی شے مخلوق کہلائے گی مگر ظالم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے اللہ کی، تو کیا اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا؟ تو عزیزان محترم، ہدایت بارش کے پانی کی مانند ہے، جیسے بارش ہوتی ہے۔ قرآن بارش کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا، اللہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے اور ندی نالے اپنی ظرفیت کے مطابق بہ جاتے ہیں۔ دیکھیے پانی برابر برستا ہے، جس ندی جس نالے کی ظرفیت زیادہ ہوتی ہے اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، جس ندی یا نالے کی ظرفیت کم ہوتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں پانی کم آتا ہے۔ رحمت خدا سب پر، ہدایت خدا سب پر یکساں آتی ہے، سب کے لیے یکساں ہے، ظرفیت کا مسئلہ ہے، جس کی ظرفیت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہدایت پا جاتا ہے، جس کی ظرفیت اچھی نہیں ہوتی کم ہوتی ہے وہ کم پاتا ہے۔ تو اب جس میں ظرفیت ہی نہ ہو، اسی طرح سے دیکھیے بارش نازل ہوتی ہے برابر، اگر زمین زرخیز ہو ہری بھری ہو جاتی ہے، زرخیز نہ ہو جتنی مرضی بارش ہو جائے اس سے دانا نہیں اگتا۔ اور ایک مرحلہ اور بھی ہے، کبھی یہ بارش جب برستی ہے تو جہاں پاک مٹی صاف مٹی پر برستی ہے وہیں یہ بارش کچرے پر بھی برستی ہے، گندگی پہ بھی برستی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب یہ ابھی جب پانی نہیں برسا تھا تو یہ خشک تھی گندگی، اس سے بو اٹھنا بند ہو جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی اس پر پڑتا ہے تو یہ دوبارہ بدبو دینا شروع کر دیتی ہے۔ کیا اس میں بارش کا قصور ہے؟ بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بارش تو سب کے لیے رحمت ہے، ظرفیت کا مسئلہ ہے۔ پس جہاں ظرفیت پاک ہوتی ہے وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے، جہاں ظرفیت پلید ہوتی ہے وہاں سے بدبو اٹھنا شروع کر دیتی ہے۔ اسلام سب کے لیے ہدایت بن کر آیا تھا، کوئی سلمان بنا کوئی یزید، جس کی طینت پاک تھی وہ سلمان بن گیا، جس کی طینت خراب تھی وہ یزید بن گیا۔ اور دیکھیں پھر بارش کا اثر کیا ہوتا ہے، جیسے پاک مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھتی ہے، اس میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے، گندگی میں اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مولا امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر اسلام کو نہیں مانتے تو کم از کم اپنی جاہلیت کی رسموں پر چلے جاؤ، تم جاہلیت کے زمانے میں اتنے بدبودار نہیں تھے جتنے تم مسلمان بن کر ہو گئے ہو، جاہلیت میں تمہارے اندر اتنی برائیاں نہیں تھیں، اتنے بے رحم نہیں تھے، اتنے ظالم نہیں تھے تم جتنے تم مسلمان نام رکھ کے ہو گئے ہو۔ تو عزیزان من، مسلمان ہونا صرف نام لگانے سے نہیں ہے، جس نے اسلام پر عمل کیا، اب یہدونا بے امرنا، ہدایت سب کے لیے ہے مگر کوئی پا رہا ہے کوئی نہیں پا رہا، کسی کو مل رہی کسی کو نہیں، تو علماء نے کہا کہ سب سے پہلے ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، پھر اگلے مرحلے میں بات سمجھ میں آئے گی کہ کون سی ہدایت کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی ہے. البتہ یہ میں بہت سطحی تقسیمات پیش کر رہا ہوں، کبھی ہدایت پر مفصل گفتگو کا موقع ملا تو تفصیل عرض کروں گا، بہت سارے مطالب ہیں. تشریعی اور تکوینی، کیا ہوتی ہے تشریعی، کیا ہوتی ہے تکوینی؟ تکوین کا دائرہ بہت وسیع ہے. تکوین کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تشریح کو سمجھ جائیں تکوین سمجھ میں آ جائے گی. تشریعی ہدایت کیا ہے؟ کہا جہاں سے مخلوقات میں ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے وہاں سے تشریح شروع ہوتی ہے. جہاں سے مخلوقات میں ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے وہاں سے تشریح کی منزل شروع ہوتی ہے. تب ارادہ اور اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کس کس کو دیا اللہ نے ارادہ اور اختیار؟ اللہ نے ارادہ دیا ملائکہ کو، ملائکہ با اختیار مخلوق ہے. اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا اجنہ کو، با اختیار با ارادہ مخلوق ہے. اور اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا انسان کو، انسان بھی با اختیار اور با ارادہ مخلوق ہے. اب اس یہ جو انسان ہے، ہماری بحث بہر انسانوں میں ہو رہی ہے، یہ جو انسان ہے اس کا ارادہ اور اختیار کیا ہے؟ کتنا مختار ہے انسان؟ کتنا انسان کے ارادے کی حد کیا ہے، اختیار کی حد کیا ہے؟ ایک طرف تو انسان یہ دعوے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آسمانوں پر کمند ڈال دیں، زمین و آسمان کو مسخر کر لیں، مگر یہ تو صرف دعوے ہیں نا. دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا جو یہ ارادہ ہے اس کی حد کیا ہے. تو اپنے اوپر غور کیجئے، کتنے کام ہیں جو ہم ارادے سے کرتے ہیں، اختیار سے کرتے ہیں؟ اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو ہم صبح سے لے کے شام تک بہت کچھ اپنے سب کچھ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. میں اپنے ارادے سے اٹھتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، آزاداری کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، سب ہے نا. اپنے ارادے تو ارادے کی کوئی حد؟ اسی کے پیچھے ذرا تھوڑا سا سارا جو دن ہم نے ارادہ اور اختیار دکھایا، اب ذرا اس کے پیچھے چلیے. میں کھانا کھاتا ہوں، جب تک غذا میرے گلے سے اوپر ہے میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں، لیکن کیا غذا کا ذائقہ میرے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں کہ میں خود سے چاہوں یہ میٹھی ہو جائے، میں چاہوں یہ کڑوی ہو جائے، میں چاہوں یہ پھیکی ہو جائے، میرے اختیار میں؟ اگر بیگم نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے تو اب زیادہ لگے گا، نہیں ڈالا تو پھیکا لگے گا. اختیار ہے آپ کا کہ آپ چاہیں آپ کو پھیکا نہ لگے، اختیار ہے، نہیں ہے. اور جہاں گلے سے نیچے اترا نوالا، اس کے بعد کیا میرے اختیار میں کہ یہ ہضم ہو جائے؟ کیا میرے اختیار میں ہے کہ یہ ہضم ہونے کے بعد دف ہو جائے؟ نہیں ہے. میری آنکھ کھلی رہے تو میں دیکھ سکتا ہوں، ہے نا، آنکھ کھلی، دیکھ سکنا میرے اختیار میں ہے. کیا دیکھ سکنا میرے اختیار میں ہے؟ آنکھ کھلی بھی ہو تو یہ ناممکن ہے کہ میں نہ، آنکھ کھلی ہو اور میں نہ دیکھ سکوں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پر کیا دیکھنا میرے اختیار میں ہے؟ اس لیے اللہ نے دیکھنے پر حد نہیں لگائی ہے، دیکھنے کو محدود نہیں کیا ہے، کیا دیکھنا محدود کیا ہے، مدد جائیں کیا؟ کیونکہ آنکھ کھلی ہوگی تو دکھائی دے گا، اب کھلی ہوئی آنکھ سے وہ کیا دیکھتا ہے یہ شریعت بتائے گی. اسی لیے اب دیکھیں، اسی لیے وہ نگاہ، وہ کون سی پہلی نگاہ ہوتی ہے؟ وہ جو تم بغیر ارادے کے دیکھ رہے ہو. بھائی آنکھ کھلی ہوگی تو نظر، وہ جو بغیر ارادہ، جیسے ہی اس میں ارادہ آیا وہ دوسری نگاہ ہو جاتی ہے، جیسے ہی اس میں ارادہ آیا دوسری نگاہ ہو جائے گی. پس جو بغیر ارادے کے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میرا کان کھلا ہوا ہو تو کیا سننا نہ سننا میرے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا سننا میرے اختیار میں، میں کیا سنوں اور کیا نہ سنوں، خون کی گردش میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جو سارا دن سانس لیتا رہتا ہوں کیا یہ میرے اختیار میں نہیں. اگر خدا نہ خواستہ میرے اختیار میں ہوتا تو یہ اتنا ظریف نظام ہے عزیزوں کہ گئی بھی سانس اگر واپس نہ آئے تو تھوڑی دیر میں انا للہ ہو جاتا ہے. بس اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے جو یہ نظام ہمارے اختیار میں نہیں دیے. خدا نہ خواستہ کسی گرم چیز پر ہاتھ لگتا ہے اور فوراً انسان ہٹاتا ہے. روزمرہ کا تجربہ ہے نا بھیا، ذرا سا گرم چیز پہ ہاتھ لگا اور آپ نے ہٹایا. اگر انسان اپنی سوچ کے حساب سے چلتا کہ میرا ہاتھ چیز گرم ہے مجھے ہٹانی چاہیے، اتنی دیر میں ہاتھ کباب ہو جاتا. اختیار نہیں ہے انسان کا. جتنی دیر میں تم سوچو گے اتنی دیر میں عمل ہو بھی چکا ہوتا ہے. اب سائنسدان کیا کہتے ہیں، جو جگہ پورے بدن میں انسان کے سینسرز لگے ہوئے، ان سینسر سے پیغام جاتا ہے مغز میں، مغز جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد دوبارہ پیغام بھیجتا ہے اور انسان ہاتھ ہٹا لیتا ہے. اب جو میں نے گرم چیز پہ لگتے ہی ہاتھ ہٹایا، یعنی ایک پیغام گیا ایک پیغام آیا، کتنی دیر میں یہ سارا کچھ ہو گیا، اسے کہتے ہیں نظام تکوینی. اور اگر آپ دیکھیں، اب یہ تو انسان ہے پوری کائنات میں، اب انسان کا ارادہ کیا؟ یہی انسان کا ارادہ ہے عزیزوں. انسان، میں گھر سے نکلا تو تھا، کس گاڑی میں بیٹھوں گا یہ میرے اختیار میں ہے، وہ گاڑی خراب ہوگی یا نہیں یہ میرے اختیار میں ہے، میں دفتر میں جا کے کام کروں گا کیا یہ میرے اختیار میں ہے، کیا کام کروں گا یہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا انسان ارادہ خداوندی اور اپنے ارادے کے درمیان میں سفر کرتا ہے. تو جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا ارادہ دے دیتا ہے، اس کے سارے کام اللہ خود لے لیتا ہے. جو نہیں لیتا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشان پڑتا ہے. پر یہ جو ارادہ، اب یہ جہاں پر بھی یہ ارادہ پایا جائے گا وہاں تشریح موجود ہے، حتیٰ فرشتوں کو کیا کرنا ہے احکام موجود ہے، اجنہ کو کیا کرنا موجود. اسی طرح سے جہاں سے یہ ارادہ شروع ہوا وہاں سے تشریح موجود ہے. اس ارادے کو چھوڑ کر پوری کائنات ہدایت تکوینی کے ذیل میں ہے، پوری کائنات. اب جماد ہو، نبات ہو، پرندے ہو، حیوانات ہو، جو کچھ بھی ہے سب کا سب ہدایت تکوینی کے تحت میں ہے. اور یہ جو ہدایت تکوینی کا نظام ہے عزیزان محترم، یہ اتنا دقیق، اتنا منظم، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں ذرہ بھر کا بھی خلل ممکن نہیں ہے. ذرہ بھر کا بھی خلل آیا اور تباہی ہوئی. انسان کے دل دھڑکنے کا مسئلہ، ذرا سا خلل پیدا ہو جائے، ذرا سا خلل پیدا ہو جائے کائنات میں، نظام شمسی میں ذرا سا خلل پیدا ہو جائے، سائنسدان کہتے ہیں تباہی آ جائے گی. یہ جو کروڑوں لاکھوں، اب یہ بھی نہیں پتا کتنے سال، اربوں سالوں سے یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، اس کا نظم ہر مقام پہ یہ بتلا رہا ہے کہ ہماری ہدایت کرنے والا کتنا منظم ہے، کتنا منظم ہے وہ پروردگار، کہ جس کے نظام تکوین. اور کیا کیا چیزیں، وہ چیزیں ہیں نظام تکوینی میں کہ انسان کا ذہن ان کو دیکھ کر حیران و سرگردان رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. حتیٰ انسان نے جب حیوانات میں ریسرچ کی تو پریشان ہو گیا، کہ یہ حیوان اور یہ نظام، اتنا پرفیکٹ نظام. تو جب انسان نے حیات حیوانی پر ریسرچ کی تو تمام حیوانات میں، اب حیوانات میں پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، رینگنے والے بھی ہیں، پانی والے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، تمام حیوانات میں ایک حشرہ ایسا ہے عزیزوں کہ جس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد آج تک انسان حیران. وہ کہتا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے. اور کون سا حشرہ ہے وہ؟ وہ ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی جتنی ریسرچ ہوئی آج تک، وہ کہتے ہیں کہ یہ حشرہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنا پرفیکٹ نظام. شہد کی مکھی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، مختلف سائز کی ہوتی ہے، درختوں میں بھی گھر بناتی ہے، پہاڑوں میں بھی درخت گھر بناتی ہے. آج تک جو سب سے بڑے چھتے دریافت ہوئے دنیا میں وہ نیپال میں ہیں. نیپال کی پہاڑیوں میں ایک جگہ ایک مقام ہے جہاں پھر آگے گاڑی نہیں جاتی, پھر خچر وغیرہ پہ گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا ہے. اس مقام پر جا کر ایک گاؤں ہے جہاں پر شہد کے چھتے لگے ہوئے ہیں. ایک چھتے کا جو سائز ہے وہ کم از کم 20 میٹر ہے. ایک چھتے کا سائز 20 میٹر کا, کہ اس میں سے اگر ایک چوتھائی اتارا جائے, یعنی کتنا 5 میٹر کا حصہ اگر اس کو توڑ کے اتارا جائے, تو اس سے کم از کم 200 کلو شہد نکلتا ہے. اب پوری دنیا میں شہد کی مکھی چھتے بناتی ہیں. آج تک سائنسدان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کسی چھتے کے جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک سوراخ دوسرے سے چھوٹا بڑا ہو جائے. ناممکن ہے. ہمیشہ جتنا بڑا 20 میٹر کا سوچیں کتنے سوراخ ہوں گے, لیکن مجال ہے کہ کوئی سوراخ ایک سے دوسرے سے چھوٹا بڑا ہو جائے, نہیں ہو سکتا. پھر شہد, اب آپ شہد کھاتے ہوں گے یقیناً, اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے, کھانا چاہیے, ہر چیز کے لیے فائدہ مند, لیکن شرط یہ کہ اصلی ہو. کیونکہ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے, اصلی اگر ہے تو شفا پہنچائے گا, گارنٹی ہے, یہ گارنٹی ہے کیوں, قرآن نے گارنٹی لی ہے. شہد آپ گرمیوں میں پئیں تو آپ جب نکالتے ہیں چمچے سے تو گرمی کے اثر سے شہد نرم ہو جاتا ہے, پتلا ہو جاتا ہے, گرمیوں اور سردیوں میں گاڑھا ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن آج تک دنیا میں کبھی کسی نے شہد کے چھتے میں سے شہد کو ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی آدمی مجھے دنیا میں لا کر دے وہ کہے میں نے دیکھا گرمی بہت تھی شہد ٹپک رہا تھا. باہر جتنی مرضی گرمی ہو یہ مکھیاں, ان کا پورا سسٹم ہے, شہد کے چھتے کے اندر کا ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا. اب باہر 20 سینٹی گریڈ ہے تب بھی اندر 20 سینٹی گریڈ ہے, باہر 30 سینٹی گریڈ ہے تب بھی اندر 20 ہے, باہر 40 ہو جائے تب بھی 20 ہے. تو کوئی کیسے مینیج کرتی ہیں, اب وہ سوال ہے. پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی, کہا کہ آج تک دنیا میں اگر شہد اصلی ہے, شہد اگر اصلی ہے تو انسان بیمار نہیں ہو سکتا. چیلنج, نہ شہد کڑوا ہو سکتا ہے اور نہ شہد سے کوئی بیمار ہو سکتا ہے, یہ چیلنج. شرط یہ ہے کہ شہد اصلی ہونا چاہیے. کہ ایسا کیوں ہے, آخر یہ کبھی تو اتفاق پیش آ جائے کہ شہد کڑوا نکلا ہے. اتنے پھول ہوتے ہیں, بعض پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے, بعض کا میٹھا ہوتا ہے, لیکن شہد کی مکھی کبھی بھی, جب بھی دیکھو ہمیشہ میٹھا شہد, جب بھی دیکھو صحیح شہد. انہوں نے تحقیق کی, جب تحقیق کی تو کہا کہ ان کے اندر نظام ہے, تقسیم کار, ڈویژن آف لیبر ہے, تقسیم کار ہے, ڈویژن آف لیبر ہے. ایک ملکہ ہوتی ہے, اس کے اپنے کام ہیں, کچھ اور مکھیاں ہوتی ہیں, ان کے اپنے کام ہیں, ان کے نیچے مزدور مکھیاں ہوتی ہیں, ان کے اپنے کام ہیں, انڈوں کی حفاظت کرنے والی الگ ہیں, ٹمپریچر برابر کرنے والی الگ ہیں, چھتہ بنانے والی الگ ہیں, رس لانے والی الگ ہیں, سب کی باقاعدہ الگ الگ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں. کہا کہ ان میں سے ایک مکھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ چھتے سے نکلتی ہے, جاتی ہے پھولوں کو تلاش کرتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ اس کا رس میٹھا ہے, اس کا کڑوا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, سب چیک کر کے آتی ہے. اور جب واپس آتی ہے چھتے میں تو 8 کے ہنسے میں حرکت کرتی ہے. حرکت اس کی 8 کے ہنسے میں ہوتی ہے. کبھی یہ حرکت کلاک وائز ہوتی ہے, کبھی اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس 8 کا جو یہ دائرہ, 8 کی جو شکل بناتی ہے, کبھی کلاک وائز, کبھی اینٹی کلاک وائز. پھر اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے, کبھی ورٹیکل ہوتی ہے, کبھی ہوریزنٹل ہوتی ہے. اور اس کے جو وہ چکر لگاتی ہے اس کی تعداد بھی فکس ہوتی ہے, خاص ہوتی ہے. کہا یہ تینوں چیزوں کو جب جمع کر کے حساب کتاب کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس حرکت سے مکھی مزدور مکھیوں کو پیغام دیتی ہے کہ چھتے سے باہر نکل کے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کس سمت میں جانا ہے، کتنی دور جانا ہے، حتیٰ ایک سینٹی میٹر کی بھی غلطی ایڈریس میں نہیں ہوتی، ایک سینٹی میٹر کی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہیں مکھیاں تو اب رس لے کر واپس آتی ہیں، جب رس لے کر واپس آ رہی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جانے دو انہیں، کہ اس کے بعد ایک چیک نظام ہوتا ہے۔ وہ چیک نظام کیا ہے کہ وہی مکھی چھتے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے داخلی، اور جتنی مکھیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کو چیک کرتی جاتی ہے کہ یہ صحیح رس لے کر آئی ہے یا نہیں، یہ بتائے ہوئے ایڈریس پر گئی ہے یا نہیں، اور جس مکھی نے بات نہ مانی ہو اس کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے، اندر نہیں جانے دیتی۔ کہا کہ یہ اتنا پرفیکٹ، آج تک انسان نہیں سمجھ سکا کہ یہ مکھیوں کے اندر اتنا پرفیکٹ نظام کہاں سے آیا ہے، تب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا پرفیکٹ نظام کہاں سے آیا ہے۔ تمام حیوانات میں، تمام حشرات میں یہ واحد حشرہ ہے جس کو یہ اعزاز ملا ہے، وَرَبُّكَ أَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے وحی کی ہے شہد کی مکھی پر۔ ایک وحی ہوئی، یہ وحی کا افتخار ہے، اس پر وحی ہوئی مکھی پر، جس پر وحی ہوئی ہے اس کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہزاروں سال سے مکھی موجود ہے، آج تک اس میں ایک غلطی بھی نہیں ہوئی ہے، ایک غلطی بھی نہیں ہوئی ہے، ایک غلطی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ وحی کی برکت ہے۔ اب وحی کی برکت دیکھیے آپ، جس پر وحی کی برکت ہوئی اس پہ کیا ہوا، اس کا نظام اتنا پرفیکٹ، ایک ذرے کی غلطی ممکن نہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نکلتی ہے، پہاڑوں میں جاتی ہے، درختوں میں جاتی ہے، اپنے چھتے بناتی ہے، رس جمع کر کے لاتی ہے، اور اس کے منہ سے ایک رس نکلتا ہے، فی ہے شفاء للناس، اس شربت کے اندر، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ پس شہد کی مکھی جو رس نکالتی ہے، جسے ہم شہد کہتے ہیں، اس کے اندر شفا کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ پروردگار نے۔ تو جہاں پروردگار گارنٹی لے لے کہ اس میں شفا ہے، اس میں مرض ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب یہ شہد کی مکھی کی سٹوریاں سنا کے اور جو جتنی بھی باتیں ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں نتیجے تک پہنچاؤں گا، آپ کو نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ سبط ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے ایک لقب دیا ہے، کیا ہے لقب وہ؟ یا علی انت یاسوب الدین، اے علی تم یاسوب الدین ہو۔ کہا کہ یاسوب عربی میں اسی مکھی کو کہتے ہیں شہد کی، کہ جس کا کام ہے، جو جاتی ہے، ایڈریس دیکھتی ہے، پھلوں کو چیک کرتی ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ کہا جب یہ جا رہی ہوتی ہے اور آ کر پیغام دیتی ہے، جب پیغام دے رہی ہوتی ہے تو یہ امام کہلاتی ہے، اور جب وہ مکھیاں جو واپس آتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک ایک کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کس نے میری ہدایت پر عمل کیا، کس نے نہیں کیا، اس وقت میں اس کو یاسوب کہتے ہیں، اس وقت میں اس کو یاسوب کہتے ہیں۔ کہا پیغمبر نے علی کو کہا انت یاسوب الدین، مولا کائنات دنیا کے اندر امام ہے، یہ بتلاتا ہے کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا۔ فرمایا قیامت کے دن علی یاسوب ہوگا، پل صراط پر کھڑا ہوا ہوگا، ہر آنے والے کو چیک کر رہا ہوگا، کس نے میری ہدایت پر عمل کیا، کس نے نہیں کیا۔ تو جس نے عمل کیا ہوگا اس کو جنت میں جانے دے گا، اور جس نے علی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہوگا اسے کاٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یاسوب الدین ہے، کہا یاسوب کے یہ معنی، اس طرح سے یاسوب ہے۔ علی یاسوب الدین ہے. اب یہ اس مکھی میں اتنا کمال کہاں سے آیا, یہ اتنی پرفیکشن کہاں سے آئی؟ کہاں اللہ نے اس پر وحی کیے, کرامت وحی ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کسی مقام پر, نہیں کیا تو عرض برس کر رہا ہوں, کہ وحی صرف وحی رسالی نہیں ہوتی. سورہ شورا کی 51 آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا ان یوحا. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ سے بات کرے. کس طرح سے؟ کہ یا ہم اس پر وحی کرتے ہیں, یا اپنا ایک فرشتہ بھیجتے ہیں, یا من ورائے حجاب, کسی حجاب کے پیچھے سے بولتے ہیں. ابن عربی علماء اہل سنت میں ایک بڑا نام ہے, وہ اپنی کتاب احکام الآیات میں فرماتے ہیں کہ وحی کی 8 قسمیں ہیں. 8 قسمیں. جو وحی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جو وحی پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام ہو گئی, وہ وحی وحی رسالی ہے. اب رسالی پیغام نہیں آنا, قرآن نہیں آنا, آیت نہیں آنی, یہ جو وحی ہے یہ ختم ہو گئی. باقی جو وحیوں کی اقسام ہیں وہ باقی ہیں, اب وہ کبھی مفصل بحث انشاءاللہ میں کروں گا, کبھی آپ کی خدمت میں پیش. لیکن فرمایا کہ ان وحی کی 8 اقسام میں جو سب سے پست قسم ہے, جو سب سے ادنا قسم ہے وحی کی, وہ وحی غریزی ہے. وحی غریزی کیا ہوتی ہے؟ کہا وحی غریزی وہ وحی ہے کہ جو حیوانات اور حشرات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جیسا کہ اس نے شہد کی مکھی پر کی. یہ وحی کی سب سے ادنا قسم ہے, پست قسم ہے. اور وحی کی سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ کہیں کہا کہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم وہ ہے کہ جہاں پروردگار اپنے بندے پر مستقیماً وحی اتارتا ہے, مستقیم وحی, جس میں نہ درمیان میں کوئی فرشتہ ہوتا ہے, نہ کوئی حجاب ہوتا ہے, یا عبد ہوتا ہے یا رب ہوتا ہے. کہا کہ یہ جو وحی ہے یہ مختص ہے پیغمبر اکرم سے. اور اللہ نے, دیکھیے پیغمبر کے پاس فرشتہ بھی آتا تھا, پیغمبر پہ الہام بھی ہوتے تھے, پیغمبر خواب بھی دیکھتے, یہ سارے تھے. لیکن فرمایا کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی, وحی مستقیم, تو پیغمبر اکرم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آنے لگتے, آپ کے کندھے جھک جاتے. اگر آپ کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تو سواری کی کمر کمان ہو جاتی. یہ اس کے ظاہری اثرات ہیں. حقیقت وحی کیا ہوتی ہے یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس پر نازل ہے وہ جانتی ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وحی مستقیم ہے, اور یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے, سب سے بلند قسم ہے. عزیزوں اب یہ دیکھیں, صرف میں توجہ آپ کے لیے جانا چاہتا ہوں خاص مقصد کی طرف. اللہ نے اپنی پست ترین ادنا ترین وحی جس حشرے پر کی ہے, اس کے نظام میں خلل نہیں آ سکتا, وہ غلطی نہیں کر سکتا, اس سے غلطی کا, سہو کا, نسیان کا کوئی امکان نہیں ہے جس پر سب سے پست وحی کی ہے. تو جس پر سب سے پست وحی کی ہو وہ غلطی نہ کر سکے, جس پر اپنی سب سے بہترین وحی نازل کی ہے وہ غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا نا بھائی. اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ اس کے دہن سے جو شربت نکلتا ہے اس میں شفا ہے. اب علماء کہتے ہیں یہ بھی شفا وحی کی برکت سے ہے. جس کیڑے پر ایک وحی اتری اس کا آب دہن لوگوں کے لیے شفا بن گیا. جس پر اللہ اپنی سب سے بہترین وحی کو نازل کرتا ہے, جس کا سینہ مخزن وحی ہے, جس کے لیے قرآن فرما رہا ہے وما ینطق الا ان یوحا, یہ کلام ہی نہیں کرتا مگر وحی یوحا, ہماری وحی ہوتی ہے. تو جو مسلسل وحی کے اتصال میں ہے, جس پر سب سے بہترین وحی آتی ہے, اس کا آب دہن کتنا کمال ہوگا. Oh. کتنا باکمال ہوگا. اب ایک غزوے سے پلٹ رہے ہیں اور حالت یہ ہوئی کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ, پانی ختم ہو گیا, گرمی کی شدت بہت زیادہ, پانی ختم ہو گیا. اتنا پیاس نے غلبہ کیا کہ صحابہ کرام تقریباً اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ آج اس صحرا میں ہم مر جائیں گے. تو جب موت سامنے دیکھی تو آئے پیغمبر کی خدمت میں, کہا المدد یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کی سنت نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا, اصحاب کی سنت نہیں ہے, تمہارے تاریخ کا مطالعہ ناقص ہے, ورنہ ہمیں ہر میدان میں المدد یا رسول اللہ کا نعرہ سنائی دیتا ہے, ہر میدان میں سنائی دیا ہے. اب آئے پیغمبر کے پاس, کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے. پیغمبر نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری مشکل کو دور کرے گا, میں دعا کرتا ہوں. اب تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا, دور ایک کنواں نظر آیا. اب جیسے ہی کنواں نظر آیا تو جو المدد یا رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ دوڑے کنویں کی طرف, رسول کو بھول گئے, کنویں پہ پہنچ گئے اور ڈول ڈال کے چاہا کہ پانی نکال کے اپنی تشنگی کو دور کریں. اتنی شدید پیاس میں بھی جیسے ہی وہ پانی منہ میں ڈالا, الٹی کر دی, باہر نکال دیا. کیوں؟ پانی نہایت کڑوا, اتنا کڑوا کہ اتنی شدید پیاس میں بھی پانی نہیں پی سکتے. پھر دوبارہ رسول اللہ یاد آ گئے, پھر آئے رسول اللہ کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ مدد کیجئے, پانی تو ملا ہے مگر اتنا کڑوا ہے کہ پیا نہیں جا رہا, یا رسول اللہ ہلاک ہو جائیں گے, بچا لیجئے. تو تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لائے, آگے بڑھے, آگے بڑھ کر آپ نے اپنا آب دہن کنویں میں ڈالا. پیغمبر کے آب دہن کا کنویں میں ڈلنا تھا, وہ پانی جو نہایت کڑوا تھا نہایت میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. اللہم صل علی محمد. نہایت کڑوا پانی نہایت میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. علامہ کفایت قال اللہ مقامہ, یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پانی کا تو نہ اپنا کوئی رنگ ہوتا ہے, نہ بو ہوتی ہے, نہ ذائقہ ہوتا ہے. پانی کا اپنا نہ رنگ ہوتا ہے, نہ بو, نہ ذائقہ. پانی جس رنگ کے برتن میں جائے وہ رنگ لے لیتا ہے, جیسا ظرف ہو ویسی خوشبو لے لیتا ہے, جیسا ظرف ہو ویسا ذائقہ لے لیتا ہے. تو پانی کی اپنی کوئی نہ رنگ ہے, نہ بو ہے, نہ ذائقہ. جیسا ظرف ہوگا ویسا ذائقہ. زمین اگر شور ہوتی ہے پانی کڑوا ہو جاتا ہے, زمین اگر میٹھی ہو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. کہا دنیا یہ دیکھ رہی ہے پانی کا ذائقہ بدلا ہے, جبکہ رسول کا آب دہن اس منطقے کی پوری زمین کی طبیعت کو بدل رہا ہے. یعنی ابھی تک جو زمین کڑوی تھی, شور تھی, وہ زمین میٹھی ہو گئی ہے, ورنہ پانی کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوا کرتا. تو جو آب دہن رسول کا اتنا باکمال ہے کہ زمین کی فطرت کو بدل دیتا ہے, اب یہ بتلائیے وہ ذوات مقدسہ کہ جو یہی آب دہن پی پی کر جوان ہوئے ہوں وہ کس منزل پر ہوں گے. یہی وہ منزل تھی کہ جب میرے مولا کائنات نے کوفہ کے منبر سے کہا نا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. تو اس کے بعد فرمایا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے افتخار کے ساتھ, کہا ہاذا ہاذہی بسطۃ فی العلم, یہ جو میرا سینہ ہے یہ علم کا خزینہ ہے. اور کیا ہے؟ ہاذا ما رزقنی رسول اللہ ہے, زقن زکا یہ وہ ہے, یہ علم جو میرے سینے میں کہاں سے آیا, یہ علم میرے سینے میں رسول نے اس طرح سے مجھے دیا ہے جس طرح پرندے کے بچے کو پرندہ دانہ پہنچاتا ہے. اللہ اللہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ پہنچاتا ہے. اب میں یہاں تھوڑی سی دیر رک کر کہوں گا مولا کائنات سے کہ مولا بلاغت کا مقام ہے, بلاغت اور آپ صاحب بلاغت ہیں, آپ کے کلام کے گلستان سے سید رضی اگر کچھ پھول چن لے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. آپ کا کلام امام الکلام ہے. مولا عرب زیادہ آشنا ہے اونٹ سے, اور کئی مقامات پر آپ کی جو مثال ہے اس میں آپ نے اونٹ کا استعمال کیا, کیونکہ عرب کی سب سے زیادہ آشنائی اونٹ سے ہے. کلمات قصار میں پہلا کلمہ کن فی الفتنت کب ابن اللبون, فتنے کے زمانے میں اونٹ کے بچے کی مانند ہو جاؤ. لا زہر فیرکب لا زرع فیحلب, کہ نہ اس کی پیٹھ ہوتی ہے کہ اس پہ سواری کی جا سکے, نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ اسے دھویا جا سکے, دودھ نکالا جا سکے. فتنوں میں ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تم سے سوء استفادہ نہ کر سکے. تو جا بجا آپ نے اونٹ کی استعمال کیا ہے اس مقام پر کہ جہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ تھا, تو فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. تو کئی مقامات پر آپ نے اونٹ کی مثال دی. یہاں پر بھی کہتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ اس طرح دیا جیسے اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. دیں یہ مثال کیوں نہیں دی؟ تو شاید بارگاہ سے جواب یہ پلٹ کر آئے کہ تم نے غور نہیں کیا. پرندہ جو اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے اور اونٹ جو اپنے بچے کو دودھ دیتا ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ اونٹنی گھاس چرتی ہے, وہ گھاس جذب ہوتی ہے, ہضم ہوتی ہے, ہضم ہو کے خون میں جذب ہوتی ہے, خون میں جذب ہو کر پستانوں میں جا کر اس سے دودھ بنتا ہے, وہ دودھ بچہ پیتا ہے. کھایا کچھ تھا دیتی کچھ ہے, لیا کچھ تھا دیتی کچھ ہے, لیکن پرندہ جیسا دانہ اٹھاتا ہے ویسا ہی دانہ آ کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جیسا پروردگار سے لیا ویسا ہی مجھ علی کو منتقل کیا ہے. تو عزیزان محترم, یہاں تک کی جو زحمت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سارا یہ ہے. اب اگر میں کائنات تکوین پر بحث کرنے لگوں اور آپ کو بتاؤں کہ کائنات تکوین کے اندر کیا کیا معجزات ہیں, تو ایک حیرانی کی دنیا ہے, حیرانی کی دنیا ہے. چونٹیوں پر ریسرچ کی غرب نے, مغرب میں ریسرچ ہوئی, وہ ریسرچ پڑھ کر مصر کے ہارون یحییٰ نے ایک کتاب لکھ دی, چونٹی ایک معجزہ, اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے. ان کی ریسرچ پڑھی, ان کو لگا چونٹی موجودہ ہے. عزیز من, چونٹی موجودہ ہوتی تو پروردگار کہتا کہ چونٹی میرا موجودہ ہے. آپ کو نہ موجودے کی تعریف سمجھ میں آئی ہے, نہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ کہتے کس ہیں, اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ موجودے کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے, یہ اللہ کی آیات ہیں. ادھر انسان مکڑی پر ریسرچ کی, مکڑی پر ریسرچ کر کے حیران ہو گیا. ایسی ایسی باتیں ہیں, اب میں اگر بیان کروں گا تفصیل چاہیے, موقع نہیں ہے میرے پاس, کبھی زندگی ملی تو عرض کروں گا کہ اتنی سی نازک سی مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات دیے ہیں, وہ چونٹی جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مسلی جاتی ہے اس کو اللہ نے کیا کیا کمالات دیے ہیں, کبھی موقع ملا عرض کروں گا. لیکن عزیزان محترم, یہ سارے کا سارا نظام کائنات جو اتنا پرفیکٹ ہے, دیکھیے پورا نظام کتنا پرفیکٹ ہے, اور اس نظام کے اندر ذرا سا خلل, شہد کی مکھی کے نظام میں ذرا سا خلل آ جائے شہد خراب ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی شفا کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. اب صرف ایک سوال کروں گا, جب اللہ شفا کی گارنٹی دے دے تو ممکن ہے پوری کائنات میں کوئی شہد کھا کر مریض ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پس جہاں اللہ شفا کی گارنٹی دے دے وہاں مرض نہیں آ سکتا. تو جہاں اللہ کسی کی طہارت کی گارنٹی دے دے یہ کہہ کر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو جہاں اللہ کسی کی طہارت کی گارنٹی دے دے وہاں پھر رجس نہیں آ سکتا. توجہ فرمایا آپ نے. اور اتنا پرفیکٹ نظام, کیا یہ جو اتنا پرفیکٹ نظام ہے, یہ پرفیکٹ نظام کیا اللہ کا مقصود یہ نظام ہے؟ کیا مقصود کائنات یہ نظام ہے؟ اللہ نے یہ کائنات کیا ہمیں کائنات کے لیے بنایا؟ کیا یہ کائنات مقصود ہے پروردگار کی؟ اللہ یہی جو جتنا سسٹم ہے یہ سارے کا سارا اتنا پرفیکٹ کیا یہ مقصود ہے پروردگار؟ پروردگار کا مقصود نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا, ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. کہاں اشرف المخلوقات؟ جب وہ دین پر عمل کرے. قرآن, انبیاء, وحی کا سلسلہ, دین, یہ جو دین ہے یہ دین, یہ مقصود کائنات ہے. اس دین کے نتیجے میں بننے والی شخصیات, یہ مقصود کائنات ہے. اللہ نے ان کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے, کائنات کے لیے ان کو خلق نہیں کیا. پس مقصود کائنات یہ ہیں, ان کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے. اور مقصود خداوند ہر وہ ہے, ہر وہ شخص کہ جو اللہ کے احکامات پر صحیح معنی میں عمل کرے اور اس کے عبد ہونے کی منزل پر پہنچ سکے, عبدیت کی منزل. یہ جو عبد ہے یہ مقصود کائنات ہے, اور اس کی بہترین شکل معصوم, معصوم اس کی بہترین شکل, وہ مقصود ان کے لیے بنایا. اور یہ سارا سسٹم کس کے لیے؟ ان کے لیے. تو جو نظام اللہ کو مقصود ہے وہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ تکوینی نہیں ہے. جو مقصود ہے وہ تشریعی نظام ہے. اب ایمان سے مجھے یہ بتلائیے کہ جب اللہ نے وہ سسٹم کہ جو اس کا مقصود نہیں ہے اسے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے کہ اس کے اندر غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ نظام جو اللہ کا مقصود ہے, وہ قرآن جو اللہ کا مقصود ہے, کیسے ممکن ہے کہ اللہ وہ نظام کسی نااہل کے ہاتھ میں دے دے, کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں دے دے؟ لہذا چاہے نبی ہو چاہے امام ہو, نظام ہمیشہ معصوم کے ہاتھ میں رہے گا. اس لیے کہ یہ نظام مقصود الہی ہے, اور مقصود الہی کو اللہ غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا, نہ اہل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. تو جو مقصود کائنات ہیں انہوں نے اسی نظام کی حفاظت کے لیے جب خدا نے چاہا کربلا برپا کر دی. اسی نظام کی حفاظت کے لیے آئے ہیں نا, اسی نظام کو کمال تک پہنچانے کے لیے حسین کربلا. اور آج تیسرا دن گزر چکا ہے حسین کے بچوں پر پیاس کی شدت. آج کی شب کربلا میں عجیب شب ہے. بعض مقاتل نے یہ لکھا کہ خیام حسینی سے قرآن, نماز, درود, مناجات کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جس طرح سے شہد کے مکھیوں کے پروں کی آوازیں آتی ہیں, اور خدا جانے یہ آوازوں میں کتنی رقت تھی, کتنا درد تھا, یہ اپنے خدا سے وصل کی کس منزل پر تھے کہ شام کے لشکر کے 32 کے قریب افراد کا ایک گروہ جب اس نے ان مناجات کو سنا, جب اس نے ان دعاؤں کی کیفیت کو سنا, وہ حسین سے آ کر مل گئے تھے. دیکھا آپ نے کربلا میں مناجات کر کے تبلیغ کر رہے ہیں, یعنی حسین کے سپاہیوں کی, حسین کے ساتھیوں کی مناجات کی کیفیت ایسی ہو کہ سامنے والے کا دل نرم پڑ جائے. یہ کر رہے ہیں حسین, ایسے لوگ تیار کر کے لائے ہیں. اور کربلا میں حسین نے جو قربانیاں دیں, ہر قربانی بے مثال ہے. اور امام حسین نے جس جس کے لیے جو جملے کہے ہیں عزیزوں, وہ حسین کے عاطفی جملے نہیں ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی تھا اس لیے کہہ دیا الان انکسر ظہری، بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں کہا ہے. عباس امامت کے لیے اتنا اہم تھا کہ جناب عباس کی شہادت سے امامت کی کمر ٹوٹ گئی. یہ لوگ اپنی ذات میں ایسے تھے کہ امام ان کے بارے میں یہ جملے کہیں. اور انہی میں امام حسین کا جوان بیٹا جناب علی اکبر، جو واقعات شہادت کے جناب علی اکبر کے میں پڑھوں گا، یہ واقعات شیخ مفید نے، لحوف نے، اہل سنت کے بعض مقاتل نے، سارے قدیم جتنے بھی پرانے مقاتل ہیں انہوں نے سے نقل کیا ہے. جناب علی اکبر وہ بیٹا ہے امام حسین کا کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ معاویہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اہل بیت میں اگر حسین کے بعد امامت کا کوئی مستحق ہے تو علی بن اکبر ہے. کون ہے یہ بیٹا کہ جس کے لیے امام حسین فرما رہے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں دشمنوں کی طرف جسے بھیج رہا ہوں یہ صورت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، سیرت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، منطق میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے. علی اکبر امام حسین کے لیے کیا مقام رکھتے تھے؟ جب امام حسین کو آخری سلام ملا ہے جناب علی اکبر کا تو فرماتے ہیں علی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا خاک ہو گئی. تو علی اکبر اس مقام پر تھے کہ ان کی شہادت سے امامت کی دنیا تاریک ہو جائے، اس مقام پر تھے. جناب علی اکبر وہ شہید، واحد شہید ہے کہ جو میدان جنگ سے ایک بار واپس آیا ہے. امام حسین نے آمادہ کیا، جناب علی اکبر نے جنگ لڑی ہے اور بہت ساروں کو واصل جہنم کیا ہے. جو صورت میں پیغمبر نام میں علی ہے اس نے دشمنوں کو اتنا مارا ہے کہ قلب لشکر کو علی اکبر نے بکھیر کے رکھ دیا، پراکندے ہو گئیں شام کی فوجیں. لیکن علی اکبر ایک مرتبہ پلٹ کر آئے اور آ کر بابا سے کہا، بابا یہ زرہ، یہ خود، یہ جنگی لباس، 3 دن کی پیاس، جنگ کی کیفیت، یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر آج بتا دے کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں. بابا صرف 2 گھونٹ پانی مل جائے. حسین کہتے ہیں علی اکبر پانی نہیں ہے. کہا بابا 2 گھونٹ. کہا علی اکبر ایسا کرو، اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تری حاصل ہو جائے. علی اکبر نے آگے بڑھ کر حسین کے دہنے مبارک میں اپنی زبان کو رکھا اور تڑپ کر پیچھے ہٹے. کہا بابا آپ کی زبان تو علی اکبر سے زیادہ خشک ہے، بابا آپ کی پیاس تو علی اکبر سے زیادہ ہے. کہا علی اکبر پانی نہیں ہے. علی اکبر دوبارہ تیار ہوئے ہیں، دوبارہ گئے ہیں. حسین کی قسمت ہے علی اکبر جیسا بیٹا دو بار ودا کر رہا ہے. دوسری بار جناب علی اکبر نے دوسری بار حملہ کیا ہے. اب 3 دن کی پیاس ہے، لباس جنگی پہنا ہوا ہے، لیکن علی اکبر کے ہاتھ میں کمی نہیں آ رہی، علی اکبر کے وار میں کمی نہیں آ رہی. تو ملائین کہتے ہیں کہ اس کو دھوکے سے قتل کرو ورنہ یہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ختم کر دے گا. تو اب کیا ہوا، دشمنوں نے شور مچایا، یہاں پر شور مچا کر کہا علی اکبر تم یہاں ہو، وہاں لوگوں نے حسین پر حملہ کر دیا ہے. اب بابا کا نام آیا، علی اکبر ذرا سی دیر کے لیے بابا کو دیکھنا چاہتے، ذرا سا علی اکبر کا دھیان ہٹا، ارے حسین بن نمیر کا نیزہ آ کر علی اکبر کے سینے کے مقام پر گڑ گیا، ارے سینے پہ گڑھا، اس بلون نے آ کے زور لگایا، سینے کا پھل علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا، ارے سینے میں پھل کا لگنا تھا، علی اکبر کے بدن سے تیزی کے ساتھ خون باہر نکلنے لگا، ارے تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کے بدن میں طاقت نہ رہی، تلوار چھوٹ گئی، جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ اب جب علی اکبر نے گھوڑے سے کہا مجھے بابا کے پاس لے جا، تو مقاتل کہتے ہیں کہ علی اکبر جنگ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے پشت تک پہنچ چکے تھے، اب جب وہاں سے گھوڑا مڑا ہے اور واپس آیا ہے حسین کی جانب، تو جہاں جہاں سے جناب علی اکبر کی یہ سواری گزرتی تھی، ارے دشمن تلواروں کے وار جناب علی اکبر کے اوپر کرتے جاتے تھے، جہاں جہاں سے گزرتا تھا تلواروں کے وار ہوتے رہتے تھے۔ مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے، فقط تاو ہو بے سیوفہم اربن اربن، ارے لوگوں نے اپنی تلواروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، اب جب گرے ہیں تو آواز دی علیکم انی سلام یا بتا، علی اکبر کی خبر لو، اب جب حسین چلے ہیں روتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں الگ دنیا بعدک الافا، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی، لیکن جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو دیکھا علی اکبر اتنے ٹکڑوں میں کر چکا ہے کہ اب علی اکبر کا لاشا اٹھانا ممکن نہیں ہے، ارے علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھ کر حسین رونے لگے، ارے حسین کی صدائے گریہ وہ خیمے میں پہنچی، ارے حسین کی صدا کا آنا تھا، زینب نے سر پر چادر رکھی، ایک مرتبہ خیموں سے باہر آ رہی، ابھی خیمے کے دروازے پر پہنچی تھی حسین کی آواز آئی، زینب ابھی حسین باقی ہے باہر نہ نکلنا، ارے جوان بیٹے کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے، ایک مرتبہ حسین نے خیموں کی سمت نظر کی، آواز لگائی یا فتیانہ بنی حاشم احملوا اخاکم، ارے بنی حاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی علی اکبر کو اٹھا، فلا ولا نحن القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اذان محترم، ابھی ایک اور افسوسناک خبر ملی ہے کہ جیکب آباد میں جلوس کے دوران بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں دوبارہ تقریباً 10 کے قریب افراد شہید اور 30 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے بھی ہے، تمام جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی جانب سے، واقعاً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے، آپ روزانہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، ہر روز ٹی وی پر ایک خبر چلتی ہے کہ سری نگر میں بھارتی فوج محرم کا جلوس نکلنے نہیں دے رہی، اور حکومت پاکستان اس جلوس کے نہ نکلنے پر اعتراض کرتی ہے بھارت کی حکومت پر، اور کہتی ہے کہ یہ جلوس کا نکلنا ان کا بنیادی اور انسانی اور شرعی حق ہے کہ جس کو بھارت کی ظالم حکومت نہیں ہونے دے رہی، لہٰذا یہ جلوس نکالا جائے۔ میرا سوال صرف حکومت پاکستان سے اتنا ہے کہ تمہاری یہ دوغلی پالیسی کیا ہے؟ ایل او سی کے اس طرف کوئی جلوس کو بند کرے تو تم کہتے ہو ظالم ہے، اور ایل او سی کے اس طرف کچھ بدبخت بد نسل جلوسوں پر حملے کرتے ہیں تو تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تم نے اگر تاریخ نہیں پڑھی ہے تو میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں, میں بتلا رہا ہوں, ورنہ تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے. جس وقت پاکستان بن رہا تھا یہی دیوبندی بدبودار کیڑے اسی پاکستان کو کافرستان کہتے تھے, یہی تھے یہ سارے کے سارے, انہی کا کام تھا. کانگریس میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو کر یہ اسی پاکستان کو کافرستان کہتے تھے, نہیں تھکتے تھے. آج ان کی اس بدبودار نسل کو پاکستان میں کس نے پالا ہے؟ کون ہے جو ان کو پاکستان میں لے کر آیا ہے؟ کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ شمالی وزیرستان میں کر رہے ہیں احسن, ہماری طرف سے شاباش, لیکن کیا شمالی وزیرستان کے بعد پاکستان میں یہ کہیں نہیں ہے؟ پورے پاکستان میں یہ بکھرے ہوئے ہیں. کب تک یہ ہوگا؟ کب تک آپ ان کو پال پال کر اسلام, تشیع, مذہب حقا ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے؟ یہ حرم محرم کا جلوس شیعوں کا جلوس نہیں ہے, یہ اسلام کا جلوس ہے. اور ہم مسلسل آپ کو یہ کہتے آئے ہیں, مسلسل یہ آپ کو کہتے آئے ہیں, اپنے برادران اہل سنت کو بھی یہ سمجھاتے آئے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم نے کبھی تاریخ میں آپ پر آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا, اور ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہم کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور اگر ہم نے کبھی پہنچایا تو ثابت کر کے بتلائیے. ہمارا اور آپ کا تاریخ میں صرف ایک دشمن رہا ہے, وہ یہی ہے. یہ کبھی کچھ بن کر سامنے آتا ہے, کبھی کچھ بن کر سامنے آتا ہے. آج یہ تکفیری روپ میں آپ اور ہمارے دونوں کے لیے, مگر آپ کے جلوسوں میں, آپ کی مسجدوں میں انہوں نے نہیں دھماکے کیے, کون ہے؟ یہی لوگ ہیں نا. میں آپ کو صرف اپنے برادران اہل سنت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ چپ رہے تو آپ کی خاموشی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی, میں بتلا دوں آپ کو. لیکن کل جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو آپ کو اپنی اس خاموشی کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کے ایمان کا حصہ ظہور امام ہے تو خدا کے لیے وہی امام زمانہ جس کو تم مانتے ہو, تمہیں اسی امام زمانہ کا واسطہ ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, نہیں اٹھاؤ گے تو مٹ جاؤ گے. ہمارا کام ہے, ہم مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے رہیں گے. اگر حکومت جلوسوں کو, اگر حکومت ہماری اس مذہبی تشخص کو کہ جو ہمارا حق ہے, سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو تنگ کرنا یہ انصاف نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے برادران اہل سنت کو ہمارے جلوسوں کی وجہ سے کوئی مشکل ہو, لیکن سیکیورٹی اس کا نام نہیں ہے. سیکیورٹی اس کا نام ہے کہ بغیر کسی ناکے کے اس طرح کے شر پسندوں کو ختم کیا جائے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے حکومت کو چھوڑ دیجئے, کیوں چمٹے ہوئے ہیں اس سے؟ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, لیکن یاد رکھو جس دن امام زمانہ آئیں گے اس دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور ہم پھر اب عزاداران امام حسین, میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے یہ کہہ چکا ہوں, آج پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, باطل کی اگر شناخت کرنی ہے, ایک ذریعہ باطل کی شناخت کا یہ ہوتا ہے کہ باطل حق کی عبادت سے گھبراتا ہے. ہمارے جلوس جب تک طاغوت کے خلاف, ظالم حکومتوں کے خلاف سراپا احتجاج نہیں بنیں گے, ہماری عزاداری نہیں کہلائے گی, یہ یاد رکھنا. محرم کا جلوس صرف حسین کو رونے کا نام نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے کہ جناب زینب نے کوفہ کے بازار میں خط کھینچ کر بتایا تھا کہ جو رونا, جو گریا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے وہ کون سا رونا ہے. ہر رونا, ہر آنسو دعائے فاطمہ نہیں ہے. لوگ کربلا میں امام حسین کا سر کٹتا ہوا دیکھ کر یزید کے لشکر میں کھڑے رو رہے تھے, کیا آپ کی نظر میں یہ شیعہ ہیں؟ جب اہل بیت کا قافلہ کوفے میں پہنچا تو اہل بیت کی حالت دیکھ کر بہت سارے لوگ رو رہے تھے. ان روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جناب زینب نے کہا, اے کوفہ کے لوگوں تم رو رہے ہو, خدا کرے تمہاری یہ حالہ آنکھیں تا قیامت روتی رہیں. تمہاری مثال کچرے پہ اگی ہوئی اس گھاس کی مانند ہے جس کا ظاہر زیبا اور جس کا باطن پلید ہوتا ہے. جناب زینب نے وہاں پہ فرمایا کہ تم رو رہے ہو اس وقت میں جب تمہیں ہمیں تمہاری نصرت کی ضرورت تھی. ہماری نصرت ہماری مدد کرنے کے بجائے تم ہم پر رو رہے ہو، ہمیں تمہارے آنسو نہیں چاہیے۔ جناب زینب نے بتلا دیا کہ وہ عزاداری جو امام حسین کی نصرت کے بغیر ہو وہ اہل بیت کو نہیں چاہیے۔ اپنی عزاداری سے نصرت حسین کرو، تمہاری عزاداری اس لبیک یا حسین کے ساتھ ہو جو آج کے ظالم کو لرزہ برندام کر دے۔ آج اس طرح سے لبیک یا حسین کہو کہ مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم تمہارے لبیک یا حسین سے گھبرائے۔
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
میں پھر سے ایک مرتبہ یہ کہوں، حکومت پاکستان، ہمیں معلوم ہے ہمارے بعض اداروں کے اندر یہ قوت ہے اور وہ یہ کر سکتے ہیں، اور ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے، اگر آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو علل اعلان اپنی نااہلی کا اعلان کیجئے۔ آپ اپنی نااہلی کا اعلان کیجئے، انشاءاللہ شیعوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں۔ ہم آج تک آپ پر اس لیے بھروسہ کرتے آئے ہیں کیونکہ ہماری قوم قانون شکن قوم نہیں ہے، ہم پھر بھی قانون شکنی نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن آپ نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا اس دن ہم آپ کو بتلا دیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نااہل نہیں ہیں تو پھر اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیوں یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ہم پھر احتجاج کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ جو شہداء اس راہ میں امام حسین اور ان کے انصار کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں، ان کو پروردگار جزائے عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرے، جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت کرے۔ بار الہ بحق علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بحق جناب علی اکبر عزاداری سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام مقامات مقدسہ خصوصاً کربلا، کربلا کے زائرین کی حفاظت فرما۔ ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔